आयत 32 से शुरू करना हा? तलावत 35 तक हुई थी हा? फिर ये दो तीन मिला के शायद रखते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا وَلَقَدْ أَطَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کسی کو اس کا دشمن بنا دیا وَكَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اور تیرا رب بطور ہدایت دینے والے کے اور بطور مددگار کے کافی ہے۔ یہ جو ہم بنا دیتے ہیں دشمن، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معین طور پر کہتا ہے کہ تو اس کا دشمن بن جا، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے جو روحانی نظام جاری فرمایا ہے، اس میں چونکہ انسان کو اختیار بخشا ہے کہ وہ نیکی کی طرف مائل ہو یا بدی کی طرف جائے، تو اس نظام کے مطابق جو بدی کی طرف جاتے ہیں وہ ہمیشہ نیکی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور ہم نے جو بنایا ہے، مراد یہ ہے کہ ہمارا نظام اس طرح پہ ہے کہ جب بھی کوئی زیادہ شاندار روشن نشان خدا کی طرف سے ظاہر ہو، اتنا ہی اس کے مقابل پر ایک بد قوت ابھرتی ہے جو اسے مٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس قاعدہ کلیہ کی طرف اشارہ ہے، وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح ہم نے اسی تدبیر کے اس قانون کے مطابق ہم نے نبی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دشمن ایسا مقدر کر رکھا ہے اس قانون کے تابع، جو مجرموں میں سے بڑا مجرم بنتا ہے۔ لیکن ہم ارادتاً نبی کی مخالفت کی خاطر ایسا نہیں کرتے، کیونکہ کفاب رب کا ہادی ہوں گا نصیرا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا ان کو جب یہ چھٹی دیتا ہے کہ مقابلہ کرے تو ان کو غالب بھی آنے دیتا ہے. ہرگز وہ مقدرت نہیں رکھتے کہ ہدایت سے لوگوں کو گمراہ کر سکیں جو خدا کے بندے ہیں, یعنی ان کو یا نبیوں کی ہدایت میں رکھنا ڈال سکیں, اور نہ ان کی مدد جو خدا کی طرف سے آتی ہے اس میں گروہ بن سکتے ہیں. اس کفا بے رب کا ہادی و نصیرہ, اور تیرا رب بطور ہادی بھی بہت کافی ہے اور بہت مددگار بھی بہت کافی ہے. وقال الذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ انہوں نے کہا یا وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ قرآن کریم, یعنی قرآن خالی قرآن کریم کے لفظ میرے منہ سے نکل گیا, لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, کیوں نہ قرآن اس شخص پر پورے کا پورا یکدم اتارا گیا. کذالک, اسی طرح ہے جیسا کہ ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, کیونکہ یہی معقول طریق ہے. لنثبت به فؤادک, تاکہ ہم قرآن کے ذریعے تیرے دل کو تقویت دیں, اور یہ اس تقویت کا تقاضا ہے کہ جوں جوں مخالفت بڑھے اس کے مطابق مقابل پر ایک خدا تعالیٰ کی نصرت اور ہدایت کا سامان بھی اترتا رہے. اور یہی مضمون ہے جو اگلی آیت میں پھر ایک اور رنگ میں بیان کیا گیا ہے, لیکن بنیادی طور پر ایک ہی بات ہے, وہ یہ ہے لنثبت به فؤادک, ہم نے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا اور وقتاً فوقتاً اس لیے اتارا تاکہ ہر مشکل وقت میں یہ تیرے دل کا سہارا بنے اور تجھے دشمن کی معاندانہ کوششوں کے مقابل پر قوت اور ثبات قدم عطا کرے. ورتل نہ ہو ترتیلا, اور اس کو ہم نے وقفوں وقفوں میں ایک خاص ترتیب سے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے, اس کی تلاوت کی ہے. اصل میں رتلا میں تلاوت کرنا بھی ہے, رتلنا ترتیلا کا مطلب ہے رک رک کر وقتاً فوقتاً ہم نے اس کی تلاوت کی ہے, یہ اس میں حکمت ہے. جو یہ ترجمہ میں نے کیا ہے اس کی تائید میرے نزدیک اگلی آیت سے ہوتی ہے, ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا, اور ہم وہ کبھی بھی کوئی مثل تجھے غلط ثابت کرنے کے لیے پیش نہیں کرتے, الا جئناک بالحق, جبکہ ہم اسی مثل کو اس کی سچی صورت میں جو حقیقت حال ہے اس حقیقت کے طور پر ہم تیرے سامنے لے آتے ہیں, وہ آسان تفسیرہ, اور وہ صورت حال کی بہترین تفسیر کرنے والی ہوتی ہے. تو وہ باتیں بگاڑ کر, مضمون کو بگاڑ کر, یعنی پرانے انبیاء کے قصوں کو غلط رنگ دے کر جب بھی تیرے سامنے پیش کرتے ہیں, کیونکہ یہ قرآن ترتیل سے نازل ہوا ہے, یعنی وقتاً فوقتاً نازل ہوا ہے, تو ہم اس کے مقابل پر کامل حق کے ساتھ ان کی تمثیل کا توڑ یا ان کی تمثیل اصل سچی حالت میں جو ہونی چاہیے تھی وہ تیرے سامنے لے آتے ہیں, وہ تفسیرہ, اور وہ اس مسئلے کا بہترین حل پیش کرتی ہے, یعنی تفسیر کرتی ہے. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا, یقین وہ لوگ جو جہنم میں اوندھے منہ اکٹھے کیے جائیں گے, یہی وہ لوگ ہیں جو مکان کے اعتبار سے بہت ہی ذلیل, یعنی ان کی عادتیں بہت ہی شر والی ہیں, بہت ہی شر والے مکان سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اضل و سبیلا, اور راہ کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ گمراہ ہیں. اس میں اس تمثیل میں جو بیان کی گئی ہے اشارہ اس دوسری تمثیل کی طرف ہے جو پہلے ان لوگوں کی جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ خدا کی بات نہیں مانیں گے, ان کی تمثیل گائے بھینسوں سے دی گئی ہے, اور ان کو اشر ناس قرار دیا گیا ہے, سب سے زیادہ گمراہ. وہ آیت کون سی ہے نکالے؟ اس کے بعد ہی آ جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, ضرورت نہیں نکالنے کی, ابھی آ جائے گی. اس طرف اشارہ ہے اس میں, اور وہ وقت کے مذہبی رہنما جو ضد کرتے ہیں کہ ہم نے بات نہیں ماننی, وہ علماء کا کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں, ان کی مثال خدا تعالیٰ ایسی ہی دیتا ہے. چنانچہ یہودی علماء جب یہ حرکتیں کرتے تھے تو ان کے متعلق یہ آیت جو کہتے ہیں بعد میں ابھی آئے گی, وہ ان کو ان کے حرکتوں کو کھول کر ایک مثال کی صورت میں بیان کرتی ہے. اور آئندہ کے علماء کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں پیدا ہونے والے بگڑے ہوئے علماء کی مثال اسی طرح دی ہے. شر من تحت عظیم السماء, وہ آسمان کے پردے تلے سب سے زیادہ شریر ہوں گے. تو یہ بھی وہی لفظ شر استعمال ہوا ہے ان لوگوں کے لیے. کیوں ہوں گے, اس کی تفصیل کچھ یہودی علماء کے اوپر اطلاق پانے والی آیت سے ہوتی ہے, کچھ اس مضمون سے ہوتی ہے جو اس آیت میں پیش کیا گیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا, اور ہم نے موسیٰ کو بھی ایک کامل کتاب دی تھی, یعنی اپنے وقت کے لحاظ سے کامل. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ, اور ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنایا تھا. فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہم نے ان سے کہا, اور ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ ایک ایسی قوم کی طرف جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلا دیا ہے. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا, پس ان کے اس پیغام رسانی کے بعد ان کے انکار کی وجہ سے یہ حصہ اس میں محذوف ہے لیکن زائد ہے. محذوف ہونے کے باوجود صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ مضمون یہی ہے کہ ان کو جو ہم نے بھیجا تو پھر جو کچھ انہوں نے کیا اس کے نتیجے میں دمرناہم تدمیرا, ہم نے ان کو بری طرح ہلاک کر دیا. دمرنا میں نے ہلاک کیا, اور تدمیرا جب دہرایا جاتا ہے اس طرح کہتے ہیں, مطلب ہوتا ہے کہ بہت بری طرح ہلاکت بھی خوب خوب کی. وقوم نوح لما کذب الرسل, اور نوح کی قوم جب اس نے اپنے رسولوں کو کا انکار کر دیا اس کو بھی ہمیں ہلاک کر دیا. دمبرنا کا الفیل ان پر بھی آتا ہے, دمبرنا ہم تدمیرا و قوم نوح, لیکن ہلاکت کے طریق الگ الگ تھے, اس لیے یہ کہنے کے بعد ان کی ہلاکت کا طریق بھی کھول کر پیش فرما دیا. قوم نوح لما کذب الرسل اغرقناہم وجعلناہم للناس آیا, ان کو ہم نے غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیا. وَآتَدْنَا لِلْظَالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور ظالموں کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَآدًا وَثَمُودًا واصحاب الرس وقرون بین ذلك, اور ہم نے عاد اور ثمود کو اور رس والے لوگوں کو, رس کنوؤں کو بھی کہتے ہیں اور رس کانوں کو بھی کہتے ہیں, معدنیات کو بھی. بس یہ معنی ہوگا آدم و ثمود, عاد کو اور ثمود کو اور اس قوم کو جو معدنیات میں کے نکالنے میں ایک خاص مقام رکھتی تھی. اور دوسرا معنی ہے جن کے ملک میں کنویں بہت کھودے گئے تھے, اور زیادہ تر آبپاشی کا انحصار کنوؤں پر تھا. دونوں معنی کسی ایک ایسی قوم کی نشاندہی کرتے ہیں جس کو آثار قدیمہ میں دلچسپی رکھنے والوں کو تلاش کرنا چاہیے, جس قوم کو ان آثار کے ساتھ. وقرون بین والے کا کثیرہ, اور اس کے دوران اور بھی بہت سی قومیں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ, اور ہر ایک کے سامنے ہم نے عبرت آمیز آموز مثالیں پیش کیں. اور وہ مثالوں والا مضمون جو تھا نا وہی آگے جا کے بیان ہو رہا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تفصیل کے ساتھ مثالیں پیش کرتے ہیں تو یہ مراد ہے. یہ ایسا حق ہے جو تاریخ کے اوپر ثبت ہو چکا ہے. اگر مثال پیش کرنی ہے تو یہ انداز ہے مثال پیش کرنے کا. وہ ٹانگ ٹوئیاں مارتے ہیں مختلف مضمونوں میں کہ پہلے قومیں یوں کرتی تھیں اور تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابل پر تمہیں پرانی قوموں کے ایسے حالات بتاتا ہے جو حق ہیں اور جن پر براہ راست تیری نظر نہیں ہے, اور اس حق کے نتیجے میں ان کی مثالوں کو توڑتا ہے خدا تعالیٰ. یہ سب ویسی مثالیں ہیں. کلن ضربنا لہ الامثال, اور ان میں سے ہر ایک ایسا تھا جس کے سامنے مثالیں پڑی گئی تھیں, اور دوسرا ہم نے ان کو خود مثال بنا دیا. یہ دونوں معنی بیک وقت چسپاں بھی ہوتے ہیں اور برحق ہیں, کیونکہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے سامنے وقت کے نبی نے عبرت آموز مثالیں پیش نہ کی ہوں. ان معنوں میں ضربہ کا ایک معنی یہ بنتا ہے, اور دوسرا معنی ہے ضربنا لہ الامثال, مگر ہر اس قوم کے لیے کو ہم نے خود ایک عبرت آموز مثال میں تبدیل کر دیا. اور وہ مثال اب ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں ان لوگوں کو. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا, اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے بہت سختی کے ساتھ کلیتاً ہلاک کر ڈالا. وَلَقَدْ أَطَاؤُوا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ, اور یقیناً وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے التی امترت مطر السو, جس پر بہت بری بارش برسائی گئی تھی. افلم یکون یرونہا, بس کیا انہوں نے اسے دیکھا نہیں. بل کانو لا یرجون نشورا, مگر افسوس کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی کوئی امید نہیں رکھتے. ولقد اطاع میں مومن صاحب ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟
بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطب ہیں کفار, جن کے بارے میں بلایا تو انہوں کے بھی مثل ان کی طرف تھی. وقال الذین کفروا,
لیکن آخری بات جو ختم ہوئی تھی عاد اور ثمود اور اصحاب الرس و قرون بین ہزار کثیرہ, ان کی باتیں ہوئی ہیں, اور ہر ایک کو ہم نے ایک مثال بنا دیا, ایک عبرتناک مثال بنا دیا. وہ کلن تبرنا تدبیرہ, اور ایک کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَلَقَدْ أَطَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ. اب یہ قریا حضرت لوط کی قریا ہے؟ سوال یہ ہے, یا کوئی اور قریا ہے؟ اگر حضرت لوط کی قریا ہے تو یہ غالباً عربوں کے علم میں تھی وہ جگہ. اس صورت میں اس کی ضمیر اہل عرب کی طرف ہو سکتی ہے, کہ اہل عرب لوط کی بستی سے واقف ہیں کہ جہاں بہت بری بارش برسائی گئی تھی. افلم یکون یرونہا, بس کیا وہ اس کا سبق حاصل نہیں کرتے, اس کا پیغام نہیں پاتے, پہچانتے نہیں کہ کیا تھا. بل کانو لا یجون نشورا, مگر چونکہ ان کو حیات نو میں کوئی دلچسپی نہیں, حیات بعد الممات میں کوئی دلچسپی نہیں, اس لیے ایسی مدفون قوموں سے سبق نہیں لیتے. اگر یہ پتہ ہو, خیال ہو کہ یہ لوگ جو یہاں ذلیل ہو کر رسوا کیے گئے ہیں, مرنے کے بعد بھی یہ جواب دہ ہوں گے, تو پھر یہ اس سے سبق حاصل کرتے, عبرت حاصل کرتے. مگر اس مضمون میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو محض مذاق کے طور پر تجھ سے سلوک کرتے ہیں, تجھے ایک محض مذاق کا تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں, اور اس سے زیادہ تجھ میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے. اور تمسخر کیا کرتے ہیں؟ احاذ الذی بعث اللہ رسولا, کہ یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنایا ہے. یعنی اس میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے جو کسی منصب پر فائز کرنے کا اس کو اہل بنا سکے. اور یہ بات کہتے ہی اپنے آپ کو جھٹلا بھی دیتے ہیں. قرآن کریم نے ہر جگہ جہاں ایسی باتیں بیان کی ہیں اس کی اگلی آیت میں ساتھ ہی اس کا توڑ بھی پیش فرما دیا, ان قَادَ لَيُذِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا. ایسا طاقتور شخص ہے, اتنا صاحب حکمت ہے کہ اگر ہم چمٹ نہ رہتے اپنے معبودوں سے تو اس نے ضرور ہمیں پھیر دینا تھا ہم سے. تو پہلا دعویٰ اور یہ دعویٰ دیکھیں کتنا متضاد ہے. حاضر لذی, یہ وہ شخص ہے جس کو خدا نے بنایا تھا اور خدا سے تعلق کے بغیر, یعنی یہ مانتے ہیں کہ خدا سے کوئی تعلق نہیں, اپنی ذات میں اس میں اتنی طاقت سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زبردستی نہ چمٹے رہتے اپنے معبودوں سے تو یہ ایک ایسی ہستی تھی جو ہمیں ان سے توڑ کر الگ کر دیتا. اتنا بڑا ٹریبیوٹ دوسری سانس میں دے کر اپنی پہلی دلیل کو پارا پارا کر دیا. بس سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا, اور وہ ضرور دیکھ لیں گے یا عنقریب دیکھ لیں گے, جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے, من اضل سبیلا, کہ کون راہ سے سب سے زیادہ بھٹکا ہوا تھا. ارایتا میں اتخذ الہ ہوا ہو, کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو اپنے ہی نفس کو اپنا معبود بنا بیٹھے. افانتا تکون علیہ وکیلا, تو کیا تو اس کا بھی سرپرست یا ضامن بن سکتا ہے؟ مگر تجھے ایسے لوگوں کا ضامن کیسے مقرر کیا جا سکتا ہے؟ تیرا ان سے کوئی علاقہ نہیں, ان کی کسی حرکت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جنہوں نے خود اپنی ذات کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہو. ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون و یعقلون, یہ جو ہے نا مضمون الہ ہو ہوا ہو, پہلے اس سے تھا کہ ہم اپنے معبودوں, ہمیں یہ معبودوں سے الگ کر دیتا. دراصل تمام مشرک قوموں کی نفسیات یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس کی ہی پوجا کرتے ہیں, اور بت جو ہیں وہ محض ایک دکھانے کا نشان ہے, اپنے مقاصد کے سوا کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام تحسب ان اکثرهم یسمعون و یعقلون, تجھے کیا یہ خیال ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے بھی ہیں اور عقل بھی کرتے ہیں؟ ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا, یہ تو مویشیوں کی طرح ہیں صرف. بل ہم اضل سبیلا, بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ گمراہ ہیں جتنے مویشی ہوتے ہیں. مگر وہ جو آیت تھی وہ دوسری تھی میرے ذہن میں, وہ شریر والی شر. وہ ویشیوں کو جو اوندے منہ چلنے والے ہیں ان کے لیے وہی محاورہ استعمال ہوا ہے جو حدیث میں آئندہ آنے والے بظاہر امت محمدیہ سے منسوب ہونے والے مولویوں کے متعلق استعمال ہوا ہے. وصادقهم عاملتهم وهو خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت عظیم السماء عظیم السماء, یہ جو ہے شر من تحت عظیم السماء, اس کے تعلق میں جانوروں کے متعلق جو مل گئی دیکھ لینا. اچھا جی آگے چلتے ہیں, تو آپ سنیے ابھی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وهجرا مهجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقت اتنا ہے بھی اور بھی ہوگا وقت گیارہ گھنٹہ پھر تو یہ بھی تیاری کر لیجیے کان کا پھر رب ہی مار سلنا کر لو وشرم و نذیرا کل ما سل گم الح میں نظرین اللہ منشا الى ربك سبيلا ہاں وہی ہوا تھی میں اس مضمون کے آگے نچلی آیا دیکھ رہا تھا جب میں رب کا پڑھا ہے تو اس طرح غلطی لگتی ہے اس مضمون کا تعلق آگے سے طرف دماغ میں تو جو نیچے آیا شروع کر چکا تھا دیکھنے جو وہ باقی پڑی ہے قل ما سلكم عليه من اجر الا من شاء يتخذ الى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فصل به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا اب سجدہ کر لیں سب اکثر ہوں یہاں سے شروع کر رہے ہیں اچھا اسے لیے الم تر رب کا کیفا مد اللہ کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے سائے کو پھیلاتا ہے ولو شاء لجعلہ ساکنا اور اگر وہ چاہتا تو اسے کھڑا کر دیتا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا پھر سورج کو اس کی نشاندہی کرنے والا بنایا ہے یہ جو ہے نا ثم جعلنا الشمس یہ بیچ کے جملہ معترضہ کے بعد ہے مگر اس کا تعلق الم تر الی ربک کیف مد الظل سے ہے اور بیچ میں ایک جملہ معترضہ آتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا تعالیٰ تیرا رب سائے کو پھیلاتا ہے اور سورج کو اس کے دلیل بنا دیتا ہے، اس کی نشاندہی کرنے والا. وہ لو شاہ لجعلہ ساکنا، اگر وہ چاہتا تو اسے کھڑا کر دیتا. اس سے مراد وہ دائمی گردش ہے دراصل، زمین و آسمان کے مہروں میں گھومنا، سورج اور چاند وغیرہ کے اور زمین کے، اور دائمی گردش وہ نظام جو ہے وہ سایہ پیدا کرتا ہے اور سایہ نشاندہی کرتا ہے سورج کی طرف کی، اور یہ بتا رہا ہے کہ وہ سورج گھومتا پھرتا ہے، کیونکہ سایہ بھی سایہ ساری زمین کے چکر لگاتا رہتا ہے، وہی رات بن جاتا ہے، وہی دن کے وقت بھی اگر عارضی لوگ پیدا ہو تو سایہ بن جاتا ہے. تو ایک عمومی مضمون ہے جو اس زمانے کے لحاظ سے لوگوں کو سائنسی طور پر سمجھ نہیں آ سکتا تھا، مگر ایسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو ہر زمانہ کا انسان اپنی عقل و علم کے مطابق سمجھ سکتا ہے. ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا. کس چیز کو سمیٹا، سائے کو یا سورج کو؟ کیوں جی؟ سائے کو سمیٹا یا سورج کو؟ ہاں وہی ضمیر ہا کی طرح جانی، اس کا یعنی تانیس میں ہونی چاہیے تھی. شمس تو مونس ہے نا اور چاند مذکر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے سائے کو اپنی طرف سمیٹا. میں بھی اس کا یہی ترجمہ سمجھتا تھا، مگر میرا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا کہ شمس کی طرف ہا کی ضمیر جانی چاہیے. جب آپ نے بتایا تو مجھے خیال آیا ہے، مگر ذاتی رجحان اسی طرف تھا کہ ترجمہ سائے کی طرف ہے، ہم اس سائے کو پھر اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. کیا مطلب ہے سائے کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں؟ نہیں شام کو، ہاں نہیں نہیں بالکل نہیں، اس میں بھی سائے ہوتے ہیں، رات مراد ہے. سایہ سمیٹنے سے مراد یہ ہے کہ جب سورج کلیتاً غائب ہو جاتا ہے تو پھر سایہ کو سوال ہی باقی نہیں رہتا. سایہ کا تعلق دن سے ہے اور سورج سے ہے، وہی اس کی دلیل ہے. جب سورج دلیل کلیتاً غائب ہو جائے تو سایہ بھی غائب ہو جائے گا. مراد رات کا وقت ہے، دن کے وقت فینومینان سورج کا دکھائی دے رہا ہے، پھر جب ہم سایوں کو سمیٹ لیتے ہیں تو پھر کوئی سورج باقی نظر نہیں آتا اور مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ سائے کو سمیٹتے ہیں، ایک دم روشنی غائب نہیں کرتے. سورج کے جانے کے بعد بھی رفتہ رفتہ پھر وہ سایہ مٹتے مٹتے مٹ جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اس کے معنی بعد رات کا ذکر بالکل بالمحل ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. وہی ہے جس نے تمہیں رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو پھیلا دینے والا، یعنی تم لوگوں کو نکالتا ہے، ہر چیز کو باہر نکال کر منتشر کر دیتا ہے، اور زمین کی جو حرکتیں حرکت ہونے والی کاروائیاں ہیں وہ اثر نو شروع ہو جاتی ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتی ہے، یعنی وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. بشرم بین یدہ رحمت ہے، اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبریاں دیتے ہوئے. مراد یہ ہے کہ ایسی ہوائیں جو بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں، وہ بادلوں سے پہلے پہلے آگے آگے چل رہی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر جو خاص ایک پانی کی خوشبو ہوتی ہے اور ایک خاص میں لہک مہک پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہوائیں بتاتی ہیں کہ کچھ آنے والا ہے. بس بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں ان کا رنگ، ان کا انداز ہی بالکل مختلف ہوتا ہے عام ہواؤں کے مقابلے پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو وہی ہے جو ایسی ہوائیں بھیجتا ہے جو بشارت دیتی ہوئی بادلوں سے آگے آگے چلتی ہیں, پھر ہم آسمان سے پاکیزہ صاف ستھرا پانی اتارتے ہیں. لنحیی بہ بلدۃ میتا, تاکہ اس سے مردہ علاقوں کو زندہ کر دیں. بلدہ سے مراد شہر نہیں صرف, بلکہ ہر بستی یا سرزمین کو بھی بلدہ کہتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, تاکہ ہم ہر مردہ بستی کو اس سے زندہ کر دیں. مما خلقنا انام و اناسی یا کفیرہ و نسخیہ, مما, اور اس پانی کو پلائیں جو ہم نے اتارا ہے انام کو جو چوپائے ہیں, اور اناسی یا کثیرہ اور کثرت سے انسانوں کو بھی. ایک بات کہنی تھی, وہ میں اس سے ذہن سے اتر گئی, دوبارہ پڑھ کے دیکھ رہا ہوں کیا کیا رائے تھا بتانے والی بات. هو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزل من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا. ہاں, یہ سمجھانا تھا کہ یہ مادی طور پر صرف بارشوں اور ہواؤں کا منظر نہیں ہے, بلکہ روحانی طور پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب خدا تعالیٰ کی طرف سے جو عظیم شان روحانی آسمانی وجود آنے والے ہوتے ہیں, جو آسمانی پانی لے کر آتے ہیں, ان پر پانی اترتا ہے, کیونکہ پانی بلندیوں پر اترتا ہے اور پھر بلندیوں سے نیچے اترتے ہوئے وہ ہر چیز کو زندگی بخشتا چلا جاتا ہے. یہ وہ تمثیل ہے جو انہی تمثیلات میں سے ہے جن کا پہلے ذکر گزرا ہے, اور یہ ہے وہ کامل مثال جو یہاں پہنچ کر اپنے ہر پہلو سے مکمل ہو جاتی ہے. وہی خدا ہے جو آسمان سے مادی پانی بھیجتا ہے اور زمین کو زندہ کر دیتا ہے, اور وہاں نباتات اور باقی چیزوں کا ذکر نہیں ان کی زندگی کا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو قابل توجہ ہے. انسان اور حیوانات انام, ان کا ذکر ہے, اور اس سے پہلے ایسے انامات کا ذکر گزر چکا ہے جو اناموں کا, جو انسان ہوتے ہوئے بھی حیوانوں کی طرح بے علم اور بے بہرا اور سماعت اور بصارت دونوں سے محروم. یہ وہ پانی ہے جو خاص طور پر روحانی نبیوں والا پانی جس کا ذکر چل رہا ہے, وہ جب اترتا ہے تو اس سے انعام جن کو ہم نے بنایا ہے وہ انعام بھی بعض ان میں سے زندگی پا جاتے ہیں, اور جو اناس ہیں وہ اناس وہ کثرت کے ساتھ. تو معلوم ہو کہ یہ جو رد شدہ مخلوق دکھائی دیتی ہے بظاہر, ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایسے نیک فطرت والے موجود ہوتے ہیں جو آسمان کے پانی سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں اور زندگی پا جاتے ہیں. تو کسی کو یہ کہہ کر رد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو مولوی ہے اور ان کے متعلق تو بڑے سخت لفظ حدیث میں آئے ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ قرآن یہ قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ آسمانی پانی سے یہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا, اور ہم نے یہ باتیں خوب کھول کھول کر عدل بدل کر مختلف پہلوؤں سے ان کے درمیان رکھ دی ہیں. لِيَذَّكَّرُوا یعنی بیان کیے ہیں ان کے سامنے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, مگر اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں, اور انکار کی وجہ ناشکری ہوتی ہے. بس اکثر لوگوں نے جو انہوں نے انکار کیا وہ ناشکرے لوگ ہیں، محض کفور کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. ابا اکثر نہ سے الا کفورا، یعنی انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر محض ناشکری کے طور پر. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی کا اترنا ہے یہ واجب کرتا ہے غیر معمولی شکر. اور دنیا کے معاملات میں وہ جانتے ہیں کہ آسمان سے پانی نہ اترے تو زندہ ہو نہیں سکتے. روحانی دنیا میں جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا احسان فرماتا ہے کہ اپنی طرف سے انبیاء بھیجتا اور اپنی وحی کے ساتھ ان کی زندگی کے سامان کرتا ہے، تو پھر یہ ناشکری کرتے ہیں اس بات کی اور اس کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں. بلو شینا رباسنا فی کل قریت نذیرا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ڈرانے والا ضرور بھیج دیتے. یہاں نذیروں بشیرہ نہیں فرمایا، کیونکہ سارا مضمون اکثر دمبلناہم تدمیرا، ڈرانے والا اور یہ انکار والا چل رہا ہے. اس لیے یہاں فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا ضرور بھیجتے. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، پس تو کافروں کی اطاعت نہ کر، ان کے پیچھے نہ لگ، اور ان سے بہی یعنی اس قرآن کے ذریعے عظیم جہاد کر، جہاد کبیر کر. کیونکہ یہ جو بات ہے ولو شینا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا، اس سے آپ کیا سمجھیں مومن صاحب؟ قرآن کریم نے دوسری جگہ تو یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ہر بستی میں اس کی ہلاکت سے پہلے پہلے نذیر بھیجے، کیوں جی ہے نا یاد ان میں امت خلاف یا نذیر کے علاوہ یا قریا والی بھی ہے کہ نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں. نذیر کا بھی اس وہاں ذکر غالب ملتا ہے. اگر ہر بستی کو ہلاک کر کیا ہے تو ہر بستی کو نذیر بھیجا ہے، یہی ہے نا نکالیں. میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ مضمون کسی لفظوں میں ہو، یہ بیان دوسری جگہ ہو چکا ہے کہ ہم کوئی، ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی بستی کسی بستی کو ہلاک کرتے ہی نہیں جب تک کہ نذیر نہ بھیج دیں. پھر یہ فرمایا کہ ہم ہر بستی کو ہلاک کر دیں گے، کوئی بھی بستی نہیں جسے ہلاک نہ کریں. بستی سے مراد وہاں دراصل مختلف زمانوں کی قومیں ہیں جو مختلف ادوار میں اب زمین کی مالک یا بعض حصوں کی مالک بنائی گئی تھیں. نہیں ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی، نذیر والی بات ہو رہی ہے. وہ یہ دو باتیں تو بڑی واضح ہیں، اس میں تو کسی شک کی گنجائش ہی نہیں. ایک جگہ یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم ہر بستی، کوئی بستی نہیں مگر اسے ہم ہلاک کر دیں گے. دوسری جگہ فرما رہا ہے ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک پہلے نذیر نہ آ جائے. ٹھیک ہے، اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ولو شینا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا، اگر ہم چاہتے ہیں کوئی بستی بھی ہم نے کبھی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے ڈرانے والے بھیجے تھے ان کی طرف. ولو شینا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا، یہ کیا مطلب ہے؟ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ام القرا میں بھیجا ہے اور اس پہلو سے تمام دنیا کی بستیوں کو آپ کے ذریعے ڈرا دیا گیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک عالمی نبی بھیجنے کی بجائے پہلے طریق کے مطابق بستی بستی نذیر بھیج سکتا تھا، مگر ان کی اب ضرورت نہیں رہی کیونکہ ام القرا میں آنے والا نبی تمام بنی نوع انسان کے لیے نذیر ہے. اور یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے نذیر ہونا اس بات کو اب اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ لازماً اب ہر بستی میں الگ الگ نبی بھی آئے. اگر یہ معنی اس کا سمجھا جائے تو پھر وہ بظاہر پیدا ہونے والا تضاد دور ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اس میں حکمت ضرور ہوگی مگر میرے ذہن میں تو یہی آ رہی ہے اس وقت. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بجہاد کبیرہ، بس کافروں کی پیروی نہ کر اور ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کر۔ وہو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، وہی اللہ ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا۔ ھذا عذب فرات، یہ میٹھے پانی والا سمندر ہے جو بہت ہی اچھا اور یعنی خوش مزہ پانی ہے، عذب فرات۔ وَحَاذَا مِلْحٌ اُجَاج، اور یہ سخت کلوہ اور بدمزہ ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور ان کے درمیان سر دست ایک روک کھڑی کر دی ہے، درمیان میں ایک دیوار سی حائل کر دی ہے۔ وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک مکمل علیحدگی کر رکھی ہے۔ اس مضمون کے تابع ھو الذی مرج البحرین کا مطلب یہ ہوگا، وہی ذات ہے جو سمندروں کو ملائے گی، کیونکہ قرآن کریم میں وہ پیشگوئیاں جو قطعی طور پر یقینی ہوں، یعنی اس میں شک کی ادنا بھی گنجائش نہ ہو، اس کو ماضی کے سرے میں بیان کیا جاتا ہے، جیسے ایک واقعہ ہو گیا ہے۔ اگر اس کا یہ ترجمہ نہ کریں تو پھر یہ تضاد بن جاتا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے ملا دیا، دوسری طرف فرمایا ہے ہجر معذور کر رکھا ہے۔ بس مراد یہ ہے کہ وہ ان دو سمندروں کو ملا دے گا، جن میں سے ایک کا پانی میٹھا اور خوشگوار ہے اور دوسرے کا پانی بدمزہ اور سخت کڑوا ہے۔ حالانکہ سر دست واجا بہنا ہوا، حالانکہ ان دونوں کے درمیان اس نے ایک بڑی روک بنا رکھی ہے اور ان کو علیحدہ کر دیا ہے، سمجھیں؟ یہ پیشگوئی کن دو سمندروں کے ملنے کے ساتھ پوری ہوئی ہے؟ ایک سمندر تو ہیں جو امریکہ میں ہیں، پیناما کنیل نے جس سمندروں کو جوڑا ہے، بحر الکاہل اور بحر قلزم، اور دوسرے دو سمندر ہیں جو بحر قلزم کو کس سے جوڑتے ہیں؟ نیا سویز کے ذریعے، بحر ہند کے ساتھ،
بحر احمر اور بحر ابیض المتوسط عربی میں کہتے ہیں، میڈیٹرینین۔
بحر قلزم وہی ہے نہیں؟ میڈیٹرینین اوشن، میڈیٹرینین سی، کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، اردو میں؟ جو امریکہ اور یہاں یعنی افریقہ کے شمال سے شروع ہو کر جو عرب ساحلوں سے بھی لگتا ہے سمندر، وہ مسلسل امریکہ تک چلتا ہے، اور امریکہ اس کے بیچ میں روک ایک بنتا ہے، پھر امریکہ سے گزر جائیں تو دوسری سمت میں بحر الکاہل شروع ہو جاتا ہے، اور بحر الکاہل کا پانی غالباً میٹھا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ غالباً میٹھا ہے کہ وہ اس میں تمبج نہیں ہے اور کھڑا ہے، اس لیے جہاں جس پانی میں تمبج نہیں ہوگا وہاں سالٹس اس کثرت سے نہیں گھلے ہوتے، اور نسبتاً اس میں نمک میں کمی ہوتی ہے، اور اسی طرح وہاں زندگی کی بھی زیادہ افراد ہوتی ہے، بہت زیادہ کثرت سے ہر قسم کی زندگی ملتی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے یہ دو سمندر ہوں، اور دوسرے طور پر یہ دیکھنا پڑے گا، یہ زیادہ نہیں جغرافیہ والوں سے پوچھ کے، کہ وہ سمندر جو جن کو نہر سویز نے ملا ہے آپس میں، کیا ان کے پانیوں میں کوئی اتنا نمایاں فرق ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ اس کو ہم کھارا کہہ سکتے ہیں مقابلتاً اور اس کو میٹھا؟ مگر دو جگہ یہ پیشگوئی ہے ملنے کی، ایک سورہ رحمان میں ہے اور ایک یہاں ہے، اور دو ہی دفعہ سمندر ملائے گئے ہیں، اس لیے لازماً ایک پیشگوئی ایک سمندر دو ایک جگہ دو سمندروں کے ملنے سے متعلق ہے، دوسری پیشگوئی دو جگہ دوسری جگہ سمندروں سے ملنے کے متعلق ہے۔ اور یہ پیشگوئی اپنی ذات میں اتنی عظیم ہے کہ اس کے بعد کوئی تعصب سے پاک انسان جو صاف عقل رکھتا ہو وہ اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ یہ خدا کا کلام ہے. کیونکہ ہماری معروف دنیا میں دو ہی امکانات تھے سمندروں کو ملائے جانے کے, باقی اور کوئی امکان نہیں ہے. اور وہ دونوں امکان قرآن کریم نے دو الگ الگ جگہ بیان کر دیے. اور جبکہ انجینئرنگ کا کوئی حال ہی نہیں تھا اس زمانے میں, اور جغرافیہ کا ایسا وسیع تفصیلی علم اہل عرب کو تھا نہیں کہ وہ امریکہ جس کی دریافتیں بھی نہیں ہوئی وہاں کے سمندروں کی بھی باتیں کریں. تو اہل عرب کی بحث نہیں, ساری دنیا میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ ایسے دو سمندر بھی واقع ہیں کسی ایسے خطے میں جس کی ابھی دریافتی کوئی نہیں ہوئی. تو بہت عظیم شان پیش گوئیاں ہیں, اور ہر احمدی کی لوگ کی زبان ہونی چاہیے تاکہ جب وہ دہریوں یا آج کل کے علم پہ فخر کرنے والوں سے گفتگو کریں تو بتائیں کہ ثابت کرو کہ یہ کیسے اچانک خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یاد کر لی. اور جو نمبر ٹیلی کر جاتا ہے وہ بھی حیرت انگیز ہے, دو آیتیں اور دو سمندر, دو سمندر ملے ہیں, اور ہجرم مہجورہ بھی ان کے درمیان بڑی پکی تھی. لا یبغیان جیسا سورہ رحمان میں بیان فرمایا ہے, مرز البحران یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان, وہاں بھی لفظ مرج استعمال ہوا ہے. اور مرج کو آپ لین میں دیکھیں لفظ مرج کو, تو انگریزی مرج اور عربی مرج بالکل ایک ہی چیز ہے. انگریزی میں کہتے ہیں مرج کر دیا ان کو, تو اردو عربی میں بھی مرج کے وہی معنی ہیں جو انگریزی میں ہیں. تو ان دو سمندروں کو مرج کر دے گا, یعنی ایک دوسرے میں فلو کر کے ایک جان ہو جائیں گے. اور ابھی ایسی طاقت نہیں, ان میں طاقت ہی نہیں کہ وہ زبردستی اچھل کے ایک دوسرے تک جا سکیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بہت ہی اہم آیت ہے, اور اس کو خوب اچھی طرح ہمارے خاص طور پر مغرب میں رہنے والوں کو ازبر کر لینا چاہیے ان دو آیات کو, کیونکہ یہی کافی ہیں دہریوں کا منہ بند کرنے کے لیے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَ لَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, اور وہی اب اس کے جو روحانی معنی ہیں ان میں بھی دو سمندروں کے ملنے کا معاملہ اس طرح آتا ہے کہ ایک سمندر جو حضرت موسیٰ کی امت کا چلا آ رہا تھا اور جس کا پانی کھاری ہو گیا تھا, اور ایک سمندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے کے ساتھ پھوٹا ہے جو شفاف اور میٹھا پانی ہے. لیکن کھارے پانی میں بھی زندگی کے کچھ سامان تو ہوتے ہیں, مگر انسانوں کے کام نہیں پھر وہ آتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو بنی نوع انسان کا اجتماعی رسول بنایا ہے اس کا وہ سمندر ہے جو شفاف اور صاف ستھرا پانی, صحت مند پانی والا سمندر ہے. ان کو دونوں کو ملا دے گا سے مراد یہ نہیں کہ دونوں کو کھارا کر دے گا, مراد یہ ہے کہ یہ تمثیل ہے, لیکن یہ دو دنیایں آپس میں مل جائیں گی. ایک وقت ایسا آئے گا جبکہ کل عالم ایک ہو جائے گا. تو روحانی لحاظ سے اس پیشگوئی کے اس تمثیل کی یہ معنی بھی لیے جا سکتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, وہی ہے جس نے پانی سے بشر پیدا کیا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, اور اس کے سسرال بھی بنائے, آبا و اجداد بھی بنائے اور سسرال بھی. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا, اور تیرا رب بہت قدرت والا ہے. اب اس میں جو قابل ذکر بات ہے, ماں بشرن کہہ کے جالہ نصب و مسحرہ کا کیا مطلب ہے؟ جی, بہت ہی اہم بات ہے اس پہلو سے کہ پانی سے جو بھی زندگی پیدا کی ہے وہ جب بشر تک پہنچی ہے تو لازماً نصب اور سحر بن چکے تھے. اس لیے اگر آپ آدم کو بشر کہیں گے تو نثر و مسیرہ والا مضمون اس کے ماں باپ کے ہونے کو قطعی بنا دے گا. آدم کا بھی ایک نسب تھا اور ایک سیر تھا, اس کے آبا و اجداد تھے اور اس کے سسرال تھے. بس اس پہلو سے مراد یہ ہے کہ ہم نے پانی سے جو بشر بنایا ہے وہ براہ راست نہیں بنایا, بلکہ جب وہ بشر بن گیا تو دو جوڑوں سے بنا ہے. وہ پھر ایک طرف ماں باپ سے تعلق تھا, ایک طرف سسرال سے تعلق تھا, تب انسان سے آگے انسان چلے ہیں. وکان ربو کا قدیرہ, اور تیرا بات رب قدرت والا ہے. اور یہاں قدیر کا معنی وہ اندازے کے ساتھ چیز بنانے والا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں, سوال یہ ہے. لفظ قدیر میں وہ قدرت کے دوسرے معنی بھی داخل نہیں ہے, جو قدرہ ہو تقدیرہ جیسے کہ فرمایا ہے. عربی لغت قدرہ کے معنی قدرہ کے اندر داخل سمجھتی ہے کہ نہیں, یہ چیک کرنا. مگر وہ نام بھی ہوں تو قدیر ہر چیز پر قادر ہونا بھی یہاں کافی بیان ہے. وہ یعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا, اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی, ایسی چیزوں کی, اس لیے ما کا لفظ ہے, لا ينفعهم ولا يضرهم, کہ جو ان کو نہ فائدہ پہنچاتی ہے نہ نقصان پہنچاتی ہے. اگرچہ ماں کا لفظ معبود کے تعلق میں ذی شعور صاحب عقل لوگوں کے متعلق بھی استعمال ہوتا ہے, ان کو بھی یہ گھیرتا ہے لفظ, لیکن اکثر ماں کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جو غیر موجود حقیقتیں ہیں, خیالی فرضی چیزیں ہیں, ان فرضی چیزوں کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں, ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, کوئی تاثیر ہی نہیں ان کے اندر. بتائیں وہ کافر والا رب ہی ظہیرہ, اور کافر اپنے رب کے خلاف جو لوگ ہوں ان کا مددگار بنتا ہے ہمیشہ. یہ بھی بڑا دلچسپ ایک تبصرہ ہے انسانی فطرت کے اوپر اور پہچان ہے, کہ وہ لوگ جو خدا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں کافر ان کی مدد کرتا ہے, پھر ہمیشہ ان کی پشت پناہی کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اگرچہ اسلام کو اب صرف بنی انسان کی آبادی میں سے ایک حصہ ملا ہوا ہے اور ایک حصہ عیسائیت کو ملا ہوا ہے, باقی سارے بھی نہ عیسائی ہیں نہ مسلمان ہیں, مگر اسلام کے خلاف جب عیسائی دنیا اٹھتی ہے تو ان کی بھی مدد کرتی ہے جو دوسرے اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہیں, اور براہ راست ان کے خلاف جو اٹھنے والے ہیں ان کی مدد نہیں کرتے. کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی بدھزم بدھسٹ علاقوں کے خلاف ہو تو عیسائی دنیا اس وجہ سے کہ وہ بدھزم کے خلاف حرکت کر رہے ہیں ان کی تائید شروع کر دے, یا ہندوازم کے علاقے کے خلاف ہو کوئی قوم تو اس وجہ سے کہ یہ ہندوازم کے علاقے کی مخالفت کرے ان کی تائید شروع کر دے. مگر جہاں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہو اور اس کی مخالفت ہو رہی ہو وہاں یہ سب اس کی پشپائی شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ رب ہی ظہیرہ, یہ صاف بتاتی ہے بات کہ ان کی نیتیں نیک نہیں ہیں, یہ دشمنی کی وجہ سے کرتے ہیں. اور جو اللہ کے رب کی نمائندگی کرنے والے ہیں جب ان کے خلاف کوئی قومیں کھڑی ہوں تو یہ ان کی پشپائی شروع کر دیتے ہیں. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, اب یہ تفسیر کے مضمون الحمدللہ تو واپس آ گیا ہے. نذیر تو ہر بستی میں ہے ہی, لیکن فرمایا ہم نے تجھے محض جانے والا نہیں مبشرا ونذیرا بنایا ہے, ہم نے خوشخبریاں دینے والا بھی بنایا ہے اور ڈرانے والا بھی. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, تو کہہ دے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, سوائے اس کے کہ اللہ میرا رب جو چاہے میرے رب کی راہ اختیار کرے. الا من شاء ان یتخذ الی رب, نہ اپنے رب کی, میرے رب کی نہیں, الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, سوائے اس کے کہ جو چاہے اپنے رب کی اختیار راہ اختیار کرے. یہ کیا مطلب ہے, اجر میں نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ یہ کوئی اپنے رب کی اختیار کرے, کیا مراد ہے جی؟ اور صاحب
اللہ والے ہو جائیں گے
جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, خدا کی طرف بلاتے ہیں, ان کا سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں. تو فرمایا میں تم سے کوئی کہہ دیں ان کو کہ میں تم سے اور کوئی اجر نہیں چاہتا, میری خدموں کا پھل مجھے مل جائے گا اگر تم اپنے رب کو پالو. اتنا وہ بے لوس تصور ہے خدمت کا, اور بے لوس ہوتے ہوئے بھی بے پھل نہیں. اور داعین الا اللہ جانتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور جو کوئی آ جاتا ہے, اتنی خوشی ان کو ہوتی ہے کہ بس. اب بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی دنیا میں اتنا مزہ نہیں آیا تھا جتنا اپنی کوششوں کو یہ پہلا پھل لگتے دیکھا ہے. پھر جب قسم سے پھل لگتے ہیں خوشی تو ہوتی ہے, مگر جو مزہ پہلے بچے کا ہے نا وہ ویسا نہیں پھر وہ مزہ آتا. جو لوگ جن لوگوں کو پہلی دفعہ ملے نا کوئی پھل اللہ کی راہ میں, ان کی موجیں ہو جاتی ہیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسا پیار تھا بنی نوع انسان سے اور اللہ سے کہ اپنے رب سے ملتا ہوا دیکھ کر ایک واقعتاً ایک اجر لگتا تھا کہ میری کوششوں کو پھل لگ گیا, مجھے اجر مل گیا. اب وقت ختم ہو چکا ہے, اس لیے اب ہم یہاں چھوڑتے ہیں سر دوست.